الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم نبی محتشم آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و تبریک پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ جمعۃ المبارکہ میں درس قرآن کے عنوان سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 83 تک کا حصہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ سے گزشتہ جمعہ ذکر کیا گیا تھا۔ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو ان کی اخلاق اور ان کے کردار کی درستگی کے لیے قرآن اب سابقہ انبیاء کے اقوام اور امتوں کے واقعات کو ذکر کر رہا ہے۔ اس سے پہلے لوط علیہ السلام کی قوم کی فرسودگی اور ان کی بربریت اور ان کی بے حیائی کے واقعے کو ذکر کیا گیا۔ اس کے ضمن میں شریعت مطہرہ نے جو سزا منعقد کی ہے اور منتخب کی ہے اس پر میں نے تفصیلی بحث آپ حضرات کی خدمت میں فقہ حنفی کی روح سے اور صحیح احادیث کی روح سے گزشتہ سے گزشتہ جمعے اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں جو عمل رہا جو سورہ اعراف میں ذکر کیا گیا تھا اس کو قرآن کریم اس انداز میں ذکر کرتا ہے کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء۔ لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کی اس برائی کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک تم جاتے ہو مردوں کے پاس اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر۔ اس عمل قبیح پر اس قوم کے اوپر عذاب آیا اور امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس کی بڑی سخت سزا منتخب کی گئی ہے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فتویٰ تو یہ ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے، اور اس میں فقہ حنفی کی روح سے یہ بات بھی ضمن ذکر کی گئی ہے کہ جو اس گناہ میں ملوث رہا، اب اگر دونوں ملوث رہے تو دونوں کے ہاتھوں کو باندھ کر کسی اونچی عمارت سے دھکا دے دیا جائے، اب مر جائیں تو ان کا نصیب ہے، بچ جائیں تو ان کا نصیب ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ حدود نہیں ہے، یہ تعزیر ہے۔ حدود تو وہ چیز ہے کہ جو سزائیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں منتخب کر دی ہے، اس میں اس شرائط و ضابطے ان گواہوں کی اور ان تمام شرائط کا جب استحقاق ہو جائے، وہ سامنے آ جائے، تو پھر حدود قائم ہو جاتی ہے، اور حدود جب قائم ہو جائے تو اس میں کوئی رعائے اجتہاد قیاس قاضی کی مرضی کا دخل نہیں ہوتا۔ لیکن تعزیر وہ چیز ہوتی ہے جس کو آسان آپ انداز ذکر کرنے کے لیے تاکہ موضوع طویل نہ ہو جائے، آگے انشاءاللہ حدود اور تعزیر کی بحث پر ہم شرعی قوانین کے حوالے سے ضمن ان تمام باتوں کو ذکر کریں گے، لیکن مزاج بتا رہا ہوں میں تعزیر کا، وہ یہ ہے کہ وقت کا حاکم قاضی آج تو اسلامی حکومت نہیں ہے، انگریزوں کے قوانین کا نظام ہے، جس وجہ سے عدالت میں جج بھی چکر لگا رہا ہے، اور کل تو آپ میڈیا دیکھ رہے ہوں گے کہ وکلاء کا کیا حال رہا ہے. لیکن اسلامی سزائیں اور اسلامی قوانین کو جو ذکر کیا گیا ہے، اس اعتبار میں اسلام نے، جب اسلامی اقدار کا فقدان ہو جائے اور اسلامی ریاست باقی نہ رہے، تو اس وقت علاقے کا سب سے بڑا عالم وہ قاضی قضاء ہوگا اور اس کے حکم پر فیصلہ جاری ہوگا. لیکن یہ سزاؤں سے منتخب جو باتیں ہیں، اس کا فیصلہ قاضی القضاء نہیں کر سکتا جب تک کہ مکمل نظام اسلامی قائم نہ ہو جائے، حکومت قائم نہ ہو جائے. لیکن ہاں، وہ چیزیں جس کا تعلق سزا سے نہیں ہے، ذاتی اخلاقی معاملات کے حوالے سے ہے، تو اس کے حکم کے لیے شرعی عدالت اس حاکم کا فتویٰ قرار پائے گا، اس قاضی کا فتویٰ قرار پائے گا جو اس علاقے میں سب سے مضبوط، مستند، متقی، پرہیزگار، اہل علم موجود ہیں، ان کا دارالفتا موجود ہے، ان کا فتویٰ شرعی حکم قرار پائے گا. جس طرح کہ تنسیخ نکاح کا مسئلہ بار بار آتا ہے، فسخ نکاح کا مسئلہ بار بار آتا ہے، شوہر بھاگ گیا، ملتا ہی نہیں ہے، یا کھو گیا، نکاح ابھی ہوا تھا، مفقود الخبر ہے، کتنے سال اس کا انتظار بچی لڑکی کرے گی؟ گھر والے کب تک اس کا انتظار کریں گے اپنی بچی کے لیے؟ 80 سال کریں گے؟ 4 سال کریں گے؟ تو اس وقت فتویٰ جو ہوگا، اس علاقے کے مستند اور مسلم اور محقق عالم دین کا ہوگا، نو مولود مفتیوں کا نہیں ہوگا کہ جو سارے مفتی بنے پھر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان میں جو سب سے برگزیدہ کمال رکھنے والا ہوگا. آج جو نظام برپا ہو گیا، خرابی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حساس ترین مسائل پر سبھی گفتگو کرنے لگے، جو منصب خاص ایک مفتی اعظم کا تھا، ایک مسلم شخصیت کا تھا، بہت شخص اس میں گفتگو کرنے لگا. تو جہاں پر دیگر اور نظام ہمارا خراب ہوا ہے، اس حوالے سے یہ نظام بھی بہت خرابی کی طرف چلا گیا. اگر ہم اس پر سوچ رکھیں تو ہم اپنے مزاج کے اعتبار سے اس کو مسلم اور متحقق کر سکتے ہیں. ماضی قریب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ جناب پوری سندھ کے اندر ایک ہی فتویٰ چلتا تھا، اور مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. وہ شخصیت ایک مسلم شخصیت تھی، اور ایک وحدت اور اجتماعیت کی کیفیت پیدا ہوتی تھی. اسی طرح فسخ نکاح کا حکم ہے کہ جناب نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا، نشے میں مبتلا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، طلاق کا مطالبہ کیا جائے تو طلاق بھی نہیں دیتا، اور اگر پاکستانی عدالتوں کے اندر جایا جائے تو ایک لمبا پروسیس ہے کہ جناب جی کی درخواست دوں، یا وکیلوں کا اگر پیٹ بھرو تو پھر چند دنوں میں فیصلہ ہو جائے گا، اور وکیلوں کا پیٹ اگر وہ حرام مال سے نہ بھرا گیا تو ایک طوالت ہوگی. تو اس وقت بھی فتویٰ اس عدالت کا محتاج نہیں ہوگا، بلکہ اس شہر، اس صوبے کا جو سب سے بڑا عالم ہوگا، اس کی خدمت میں جا کر اگر مسئلہ رکھ دیا جائے اور وہ لڑکی کو فسخ نکاح کا فتویٰ دے دے، تو فسخ نکاح قائم ہو جائے گی، وہ اپنی عدت پوری کرنے کے بعد کہیں نکاح کر لے. تو ان تمام چیزوں کو میں یہاں پر اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ تعزیر کا حکم جو ہے وہ قاضی کی صوابدید پر رکھا گیا ہے، کہ اگر ایک شخص ہے جو بار بار اس قسم کی حرکت کرتا ہے، جو لباطت کی بات اب ذکر کی جا رہی ہے، تو اگر قاضی اس وقت قتل کا فتویٰ دے دے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تعزیرن، کہ اس کی وجہ سے پورے علاقے میں فتنہ ہوتا ہے، تو وہ شرعی سزا قرار پائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا. لیکن اس صورت میں جب نظام اسلام اور نظام حکومت، ایک ریاست قائم ہو چکی ہو اسلامی نام پر، اس وقت یہ تمام باتیں گویا کہ متحقق ہوں گی. لیکن سزاؤں کا انتخاب، سزاؤں کا نفاذ اس وقت نہیں ہوگا، اس کا حکم ضرور ذکر کیا جائے گا، اور اگر اس وقت وہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ عند اللہ اس چیز کو چھوڑ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس عذاب کو بھگتے گا جو شریعت مطہرہ نے اس گناہ کے اوپر ذکر کیا، الا یہ کہ اگر وہ صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت اس بات پر غالب ہے کہ اس توبہ کو قبول فرما لے، تو وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بری ذمہ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. اب یہاں پر اس تمام سزاؤں کو ذکر کرنے کے بعد ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اور آیت نمبر 84 کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے خاص مزاج کو ذکر کیا ہے، جو آج ہماری سوسائٹی کے اندر وہ خرابی بہت زیادہ تیزی کے ساتھ سرائیت کر رہی ہے، سرائیت نہیں کر رہی بلکہ سرائیت کر کے اپنا ایک بڑا بھیانک وجود قائم کر چکی ہے، جس کی وجہ سے ہماری تجارت کا، ہمارے معاملات کا پورا دیوالیہ نکل گیا ہے. تو قرآن نے ان تمام باتوں کو ذکر اس لیے کیا گیا تھا، وہ گندی خصلتیں اپنے اندر پیدا نہ کرو. اب قرآن ذکر کرتا ہے آیت نمبر 84 کے اندر، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کوہِ طور کے جنوب مشرق بحر احمر کی جانب یہ علاقہ ہے مدین، ایک تو بغداد کے قریب بھی ہے، یہ ملک شام کے قریب کا علاقہ ہے، اور قریب سے مراد یہ ہے کہ شام اور عراق کے درمیان کا یہ وسط علاقہ ہے کہ جہاں پر جتنے قافلے تجارت کے گزرتے ہیں شام کی طرف، یہ شام والے عرب کی طرف گزرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہب قرار پایا ہے، چھاؤنی ہے، جہاں پر مین بازار بنتا تھا اور وہاں پر لین دین ہوتی، جس نے مال فروخت کرنا ہوتا وہ فروخت کرتا، جس نے لینا ہوتا وہ لیتا، اس اعتبار سے یہ مدین کی سرزمین تجارت کے اعتبار سے بڑی فراوانی تھی، لوگوں کے پاس بڑا پیسہ تھا، بڑا مال تھا، بڑے تاجر یہاں پر موجود تھے۔ مدین کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں قطورہ، ان کے صاحبزادے تھے، اور یہ قوم جو مدین کے اندر آباد ہوئی اپنے جد کریم کے نام سے آباد ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، لیکن ان کے اندر خرابیاں اس اعتبار سے آگئی کہ قرآن نے اس چیز کو ذکر کیا ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جس خوبصورتی کے ساتھ ان کی صلاح کی ہے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فصاحت اور تبلیغ اور انداز گفتگو کا بڑا ایک منفرد انداز عطا فرمایا تھا، اسی لیے حضرات انبیاء کرام کے اندر آپ کو خطیب الانبیاء کا لقب حاصل ہے، حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء، ایک منفرد انداز حضرت شعیب علیہ السلام کی گفتگو کا ہوتا تھا، اور اصلاح کے اعتبار سے بڑا سنجیدہ، بڑا متین، بڑا محبت آمیز انداز ہوتا تھا، شفقت سے لبریز، رغبت دلانے والا، بیداری پیدا کرنے والا، اور انسان کے ہوش اور اس کے حواس کو درست کرنے والا، اور گمراہی کے تمام فساد کو پیش کر کے صراط مستقیم اور ہدایت کے اس تصور کو بڑی حقیقت اور یقینی اور جاویدانی کے ساتھ پیش کرنے کا جو انداز اللہ رب العالمین نے آپ کی زبان سے بڑی سلاست اور آسانی کے ساتھ جاری فرمایا، اس لیے آپ کو تمام انبیاء میں ایک منتخب مقام حاصل ہوا ہے، وہ خطیب الانبیاء کے نام سے۔ اب یہاں پر آیت نمبر 84 کے اندر حضرت شعیب علیہ السلام کے اس واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام، اور انہوں نے اپنی قوم کی جو برائیاں ذکر کی ہیں جو ان کے اندر موجود تھی، وہ دو برائی ہے۔ پہلی برائی کیا تھی؟ جو قوم تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، لیکن مرور زمانہ کے اعتبار سے دیکھ، بری صحبتیں، بغیر تحقیق کے کسی بات کو قبول کر لینا، ہر دوست یار کی باتوں میں آ جانا، اس بات کا خیال نہ رکھنا کہ جناب اچھا کیا ہوتا ہے، برا کیا ہوتا ہے، تو وہ صحبت، بری صحبت نے ایسے مہلک امراض پیدا کر دیا ماحول میں کہ انبیاء کی اولاد تھی مشرک ہو گئی، یعنی اولادوں میں سے بھی، مدین کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ اولادوں میں سے وہ موجود تھے، جس طرح عرب کے اندر بنو اسماعیل موجود تھے۔ فرمایا کہ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلی ان کی اس برائی کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ میری قوم عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، کہ جو تمہارا رب ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے سامنے ہر چیز کی روشن دلیلیں آ چکی ہیں۔ تو جہاں ان کے اندر شرک کا ایک عنصر موجود تھا، وہاں پر دوسری جو اخلاقی برائی تھی جس نے معاشرے کے اندر اور تباہی پیدا کی تھی، آج الحمدللہ امت کے اندر یہ چیز نہیں ہے، جو لوگ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں وہ اپنی 1.5 فٹ کی دکان کو چلانا چاہتے ہیں، ورنہ ان بیچارے خود جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں اس پر اکثر آپ کی خدمت میں بات عرض کرتا رہتا ہوں۔ امت مصطفیٰ شرک سے محفوظ ہے، اس لیے کہ قرآن موجود ہے، اور حضور نے فرمایا جب تک قرآن موجود رہے گا شرک عام نہیں ہوگا، اور قرب قیامت میں جب قرآن کے نقوش اٹھا لیے جائیں گے تو روح زمین پر سارے مشرک رہ جائیں گے۔ تو لہذا قرآن کا استقرار، قرآن کا استحکام، قرآن کی بقا اس بات کی دلیل ہے کہ چپے چپے کے اندر موحدین کا ایک جمع غفیر موجود ہے، اور امت اجابت کے اندر شرک اصغر جس کو کہیے، یعنی ریاکاری کا تو عنصر ہے، لیکن شرک اکبر کے وہ خدا کو بھول کر کسی کو معبود کہہ دیں، یہ تصور نہیں ہو سکتا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ اپنے خطبات کے اندر اور اپنے واعظ کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ لیکن جو دوسری برائی ہے سابقہ اقوام میں اور بالخصوص شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو موجود تھی، وہ قابل غور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی سامنے ایک اور برائی ذکر کی، وہ یہ تھی کہ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، کہ ناپ تول میں پورا پورا حساب رکھا کرو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کے مال کو گھٹیا قیمت پر مت خریدا کرو، کہ اپنی چیزیں بیچو تو بہت زیادہ جناب، کہ میری چیز تو بڑی نکھری ہے، بڑی نرالی ہے، ایسی چیز تو ہے نہیں،
اور اگلے کی قیمتی چیز کو گھٹیا بنا کر خریدنا کہ اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، جس طرح ہمارے مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ یہ وہ غلیظ عادت تھی جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں شامل تھی، اس بنا پر ان پر عذاب آیا ہے۔ ان کا مطمع نظر صرف دولت سے دولت کمانا تھا، مال سے مال کو بڑھانا، حلال اور حرام کی کوئی تمیز ان کے اندر باقی نہ رہی۔ اور تجارت کے اندر حال یہ ہو چکا تھا، اور بےمانی اس اعتبار سے ہو چکی تھی کہ کم تولنا، خالص مال کے اندر ملاوٹ کرنا، اور جس طرح کے جعلی دوائیاں آج کل بکتی ہیں، جس طرح جناب اچھی اشیاء کے اندر ملاوٹ کر کے دگنی قیمتیں حاصل کی جاتی ہے، جو یہ ہمارے معاشرے کے اندر غلیظ عادتیں آ گئی ہیں، یہ پریشانی کا باعث ہے، یہ بیماریوں کا باعث ہے، یہ عذاب کا باعث ہے، یہ دل و دماغ کے اندر انتشار، افتراق، بربریت کا باعث ہے۔ انسان کو اپنے آپ سے مطمئن نہ کرنے کے درمیان یہ حائل ہے، اطمینان نہ بخشنا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو سابقہ قوموں کے اندر موجود تھی، اور بالخصوص حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ موجود تھی۔ اور ان کی عادت یہ تھی کہ لوگوں سے کوئی چیز خریدتے وقت ان کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے، یعنی ایک آدمی ان کے پاس آتا کہ بروکر صاحب ذرا یہ ہمارا مال بکوا دیجیے، وہ کہتا نہیں اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ تو 20 لاکھ روپے کا فلیٹ ہے، اور جب وہی فلیٹ بیچنے جا رہے ہیں تو نہیں کو دیجیے تو 80 لاکھ روپے کا۔ تو یہ وہ غلیظ عادت ان کے اندر تھی کہ جب لوگوں سے مال خریدتے اور لوگوں سے لیتے تو وہ ان پر اعتماد کرتے کہ جناب میں جس کے پاس آیا ہوں اس نے بورڈ اتنا بڑا آویزہ کیا ہے، وہ معتمد جگہ پر بیٹھا ہے، امانت کی جگہ پر بیٹھا ہے، وہ سادہ شخص اس کے پاس آتا تو وہ قوم پوری سادگی کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھاتی، اور اس کی قیمت کم دینا ان کے نزدیک ہرگز معیوب نہ تھا۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اس پر بالتدریج ان کو زجر و توبیخ لگائی اور ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی، لیکن قوم نے مال سے مال بنانے کی حوث کے اندر اور اس سے بڑھنے کی حوث کے اندر اتنے آگے بڑھ گئے کہ پورے معاشرے کے اندر فساد بپا ہوا، پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب کو مسلط کر دیا ہے۔ تو قرآن اس باتوں کو ذکر اس لیے کرتا ہے تاکہ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر وہ غلیظ خصلت کو پیدا نہ کرے، اور عادل جو ہے، انصاف جو ہے، وہ اتنی محبوب چیز ہے اور اتنی عظیم چیز ہے کہ حضرت امام غزالی کی بڑی پیاری بات یہاں پر ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان قول اور فعل اور فیصلہ کرنے میں انصاف کو تلاش کرتا ہے، یہ مسلمان کی فطرت اور طبیعت ہے، جہاں وہ خیانت کرے تو پھر وہ اپنے ایمان پر توجہ کرے کہ کوئی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب وہ خیانت کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، شراب پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا، اگر وہ مومن ہے تو پھر اس میں بری خصلتیں نہیں آتی۔ اور یہ انصاف کرنا، عدل کرنا، اس کی ایک طبیعت بن جاتی ہے کہ جو طبیعت کے تقاضے بن جاتے ہیں، پیاس لگے تو پانی کا طلب کرنا طبیعت کا تقاضا ہے، تو انصاف ایک طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے۔ اور فیصلہ اور انصاف کے نتائج میں سے جب بندہ فیصلہ اور انصاف کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، ایک تو وہ انصاف ہے جو عدالتوں کے اندر نظر نہیں آتا، ایک وہ انصاف ہے جو ہماری عملی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا، سگنل توڑ کر نکل جانا، اس پر انصاف کون کرے گا؟ ایک گزرگاہ ہے جہاں سے ون وے ٹریفک چل رہی ہے، لیکن جان بوجھ کے اندر اختلاط کرنا، اس میں آ جانا، اس کا انصاف کون کرے گا؟ ہم دکان کے اندر ایک تاجر ہیں جو تھوڑا بڑا سودا سلف بیچتے ہیں، اس میں ہماری لین دین گننے میں، اس میں انصاف کون کرے گا؟ لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس ہیں جو دوسرے تک منتقل کرنا ہے، اس میں انصاف کون کرے گا؟ یہ تو ہماری ذات سے متعلق چیزیں ہیں۔ تو اسلام اسی روش کو پیدا کرنا چاہتا ہے کہ اپنے اندر سے انصاف اور عدل کی اس کیفیت کو پیدا کرو، اس لیے کہ جب تم انصاف اور عدل کی کیفیت کو پیدا کرو گے تو اس میں سب سے بڑا نتیجہ جو تمہارے وجود کے اندر بپا ہوگا وہ یہ کہ تمہارا وجود بالکل مطمئن اور اطمینان بخش ہو جائے گا۔ وہ بڑا مشہور واقعہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ نے بارہا سنا ہے کہ قیصر روم میں جب اپنے قاصد کو، یہ باتیں ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اس پر، کہ ہم غلط کام کر رہے ہو، اگلا کہے جی بہت پارسا آدمی ہے، تو یہ تو بہت بڑی برائی ہے۔ اس لیے امام غزالی دیگر بزرگوں نے کہا جو تمہارے منہ پر تمہاری تعریف کرے تمہارا دشمن ہے، محاسبے کی عادت اس سے ختم ہو جاتی، اور جب بندہ اپنے عمل کے محاسبے پر لگا رہتا ہے تو اس کی زندگی درستگی پر چلتی رہتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس جب وہ قیصر روم کا نمائندہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ سعودیہ میں ہوتا، یہاں نہیں ہوتا، یعنی مسلمانوں میں بادشاہی کوئی نظام نہیں ہے، بادشاہی نظام میں ضمناً ایک ذکر کر رہا ہوں کہ بادشاہی نظام اسلام میں نہیں ہے۔ فرمایا ہمارے اندر امیر ہوتا ہے جو باقاعدہ لوگوں کے انتخاب سے منتخب ہوتا ہے، اس کے دیانت تمام معاملات کو دیکھا جاتا۔ کہا جی آپ کے پھر امیر صاحب کہاں پر ہے؟ تو کہا جی وہ امیر صاحب ہمارے جو ہے وہ شہر کے باہر ہے۔ وہ شخص جب تلاش کرتا ہوا حضرت فاروق اعظم کو پہنچا تو دیکھتا ہے کہ امیر المومنین کے جس کے تصور سے بڑے بڑے بادشاہوں کے دل دہل جاتے ہیں وہ تنہا ریت کے اوپر سر کے نیچے اپنا درہ رکھ کر سو رہا ہے. وہ شخص قریب آتا ہے اور حضرت فاروق اعظم کو اتنے مطمئن اور اطمینان بخش انداز میں سویا ہوا دیکھ کر کہتا ہے اے عمر یقیناً تم نے انصاف کو اپنے پر لازم کر دیا ہے اس لیے تم اتنے پر مطمئن ہو کر سو رہے ہو اور جنہوں نے ظلم اور بربریت اور صرف لوٹ کھسوٹ کو اپنا لیے لازم کر دیا ہے وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ گارڈ بھی پھر رہے ہیں ان کے ساتھ معاملات بھی پھر رہے ہیں وہ لوگوں سے مل بھی نہیں سکتے لیکن تمہارے اندر وہ اطمینان کی کیفیت موجود ہے کہ تم نے عدل کو لازم کیا ہے عمر اس لیے آج تم بیابان کے اندر تنہا آرام کر رہے ہو. تو عدل وہ چیز ہے. اور قرآن نے میں آخری بات یہاں پر عرض کر دوں آپ کی خدمت میں قرآن نے ایک بڑی پیاری بات سورۃ النساء کے اندر ذکر کی عدل کے حوالے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. عدل کے اندر ایک بڑی چیز ہوتی ہے کہ گواہی کے ساتھ. عدل کے کئی شعبے ہیں جس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے فکر کی ترقی کے لیے. ایک اس میں شعبہ ہے گواہی دینے کا اور گواہی درست دینا موقع کے مطابق دینا وہ آپ کے دشمن کے فائدے میں جا رہی ہو لیکن شریعت اس بات کی پابند کرتی ہے مسلمان کو کہ گواہی تم نے وہی دینی ہے جو حق ہے چاہے وہ تمہارے خلاف جا رہی ہو تمہارے باپ کے خلاف جا رہی ہو تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہو اور اس کے مخالف تمہارے دشمن کی طرف جا رہی ہو تو اس وقت تم نے گواہی جو دینی ہے وہ عدل کے ساتھ دینی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی کیسی ہے فرمایا جتنا شرک اکبر کا گناہ ہے اتنی جھوٹی گواہی کا گناہ ہے. اور سورہ نساء میں یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین ایمان والو قوامین کھڑے ہو جاؤ مضبوطی کے ساتھ قوامین مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ بالقسط انصاف کرتے ہوئے شہداء للہ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے. فرمایا ولو علی انفسکم چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو اب الوالدین تمہارے ماں باپ کے خلاف جا رہی ہو والاقربین تمہارے رشتے داروں کے خلاف جا رہی ہیں ان یکن غنیا ان فقیرا کبھی ایسا ہو کہ جناب تمہارے سامنے ایک غریب آدمی آتا ہے حضور مجھ پہ انصاف کرے تو تم اس کو چھوڑ کر امیر کو لٹکا دو اس کے خلاف گواہی دے دو. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر امیر تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کے مال اور اس کے جاؤ حشمت کے روب میں آ کر غریب کے اوپر غلط فیصلہ کر دو. فرمایا نہیں وہ غریب ہو یا امیر ہو والدین میں سے اور رشتے دار میں سے جو حق ہے وہ تم اس کو واضح کرو. فرمایا کہ فاللہ اولا بہما اس لیے کہ اللہ رب العالمین تم سے زیادہ ان پر شفقت کرنے والا ہے ان سے زیادہ ان اس کی قدرت اس کا خیال رکھنے والی ہے. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا یاد رکھو جب تم انصاف کے منصب پر آ چکے ہو اب انصاف کے کئی درجے ہیں ہمارے سامنے. باپ گھر میں انصاف کرتا ہے تاجر اپنی امانت کے ساتھ اور لین دین کے اندر انصاف کرتا ہے ایک گاڑی چلانے والا رول جو قوانین ہے اس میں انصاف کرتا ہے ایک نماز پڑھنے والا اپنی نماز کی عبادت کے اندر عبادتوں کے شعبوں کے اندر انصاف کرتا ہے گفتگو کرنے والا اپنے گفتگو کے ساتھ انصاف کرتا ہے اللہ نے جو نعمتیں جس اعتبار سے عطا فرمائی اس کو مصارف میں خرچ کر کے اس میں انصاف کرتا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ جس وقت تم عدل کر رہے ہو تو اس وقت ہوائے نفس کا شکار مت ہو جانا وَإِن تَلْوُوا وَلَا أَوْ تُغْرِضُوا اور یہ کہ میٹھی باتیں کر کے یعنی ایسی باتیں کر کے کہ تم حقیقت کو فراموش کرنا چاہ رہے ہو اور اپنی گفتگو اور اپنی لفاظی کے ذریعے معاملے کو پھیرنا چاہ رہے ہو تو ہیرا پھیری مت کرنا اس لیے کہ تمام معاملہ تم لوگوں کے لیے نہیں خدا کے لیے کر رہے ہو. اور آگے اصلاح کا بڑا خوبصورت جملہ ہے فرما فین اللہ کان بما تعملون خبیرا اور اس بات کو یاد رکھو کہ جو تم عمل کر رہے ہو اللہ کو اس کا پورا پتہ ہے اللہ کو ان تمام باتوں کا پورا علم ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نظام زندگی کے اندر عدل کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام خطبہ ختم کرتا ہے تو سورہ نحل کی آیت پڑھتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى عدل اختیار کرو احسان اختیار کرو اور اپنے قربا اہل قرابت کے لیے مال خرچ کرو. عدل کہتے ہیں تمہارا ظاہر تمہارا باطن ایک ہو جائے احسان کہتے ہیں کہ تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. یہ جب ہو سکتا ہے جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جواب دہی کے اس نظریے پر مستعد رہیں. دعا کیجیے اللہ ہمارے تجارت کے معاملات وہ تمام امور جس کے ہم کفیل بنے ہوئے ہیں جس کے ہم ذمہ دار بنے ہوئے ہیں جس کے ہم امین بنے ہوئے ہیں اور جو چیز ہمارے تصرف کے اندر ہے ہمارے ماتحت کے اندر ہے یا اللہ ہمیں اپنا خوف دیتے ہوئے اس میں عدل کرنے کی توفیق مرحمت فرما اس میں انصاف کرنے کی توفیق مرحمت فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.